جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، اِنَّا اُولَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ ایک بار بارگاہ رسالت میں درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو، اور جو سوالات ہمیں ویڈیو صورت میں موصول ہوتے ہیں ان کو بھی آنر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ،
کیسے مزاج کر رہے
ہیں؟ الحمدللہ۔
ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے بھی کئی لوگوں نے سفر و مظفر کے حوالے سے ایک یہ تصور اور کنسپٹ بنا لیا ہے۔ حدیث کے الفاظ جو بیان کیے کہ جو شخص بھی سفر کے جانے کی بشارت کسی کو دے یا مجھے دے، جو اس کے کلمات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی ہوئی ہے کہ آپ اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو یہ اس روایت کو بنیاد بنا کر سفر کو بلاؤں کا مہینہ، سفر المظفر کو طرح طرح کی آفتوں اور پریشانیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا اس حدیث کی فنی حیثیت کیا ہے، حدیث پاک یہ ثابت بھی ہے باقاعدہ یا نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کوئی بات منسوب کرنی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ بات بیان کرنا ہو کہ یہ بات حضور الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، یہ ایسا حضور الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، تو اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی جاتی، وہی بات کی جاتی ہے کہ جو جس ذریعے سے اس کا ثابت ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونا، یہ علماء نے بیان کیا ہے۔ یہ جو روایت ہے جو آپ نے بیان کی ہے اور اس کے بارے میں پوچھا ہے، تو واضح طور پر محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ من بشرنی بخروج آزر او سفر بشرتہ بالجنہ، یہ موضوع روایت ہے۔ اچھا، من گھڑت روایت ہے کہ جس نے مجھے سفر کے جانے کی بشارت دی تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ واضح طور پر علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایسی روایت موضوع من گھڑت ہے، اور یہ اسلامی اعتقادات کے حوالے سے، اسلامی نظریات کے حوالے سے، اور صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے بالکل خلاف حدیث پاک ہے۔ یعنی سفر کے جانے کی اگر بشارت ہم گفتگو کریں کہ اگر بالفرض ایسی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سفر کے اندر کوئی خرابی ہے، کہ اس کے جانے کی بنیاد پر ہی جنت کی بشارت کی کوئی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا لا سفر، سفر میں تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں، کوئی بلا تو اس میں نازل ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے اوپر یہ روایت بیان کرنا، اور پھر محدثین نے واضح طور پر اس کا موضوع ہونا بیان کیا ہے، تو ایسی روایت بیان کرنا یہ جائز بھی نہیں، اور ایسی کوئی حدیث مبارکہ ہے بھی نہیں کہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہو کہ سفر کے نکلنے کی جو خبر دے اس کو جنت کی خبر دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے، ایسی کوئی روایت نہیں۔
ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری روایت کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ بلائیں آتی ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور اس پر بھی کچھ سندن بھی گفتگو ہوتی ہے، یا اس روایت کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟
دیکھیں، اس پر تمام اس طرح کی روایتیں جو ہیں وہ یا تو ان کی کوئی سند ہوتی ہی نہیں ہے، یا سند ہوتی ہے تو عمومی طور پہ موضوع ہوتی ہیں وہ. دوسرا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے, بخاری مسلم کی یہ روایت موجود ہے کہ لا سفر, سفر کے اندر کوئی بلا نازل ہوتی ہی نہیں ہے, کوئی اس کے اندر مصیبتیں نازل ہوتی ہی نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کا اظہار فرما دیا تو اب آگے گفتگو کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ سفر کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں, فلاں کا اس طرح مصیبت نازل ہوتی ہے, تو ایسا کہنا یہ درست نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ سفر میں کسی طرح کی کوئی بلا نازل نہیں ہوتی.
لا سفرہ کہہ کے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی. ٹھیک ہے, یہ موضوع یعنی من گھڑت روایات کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے اس طرح کے؟ یہ یعنی ہم اگر آپ نے جیسے اسی روایت کے حوالے سے بھی کہا کہ ائمہ نے باقاعدہ اس کے لیے صراحت بیان کی کہ لا اثر رہو, اس کی کوئی اصل نہیں ہے جو بشارت والی, وہ تو یہ کب سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ اس کا؟
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ حق ارشاد فرمائی ہے,
ٹھیک,
یعنی اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں وہ اسلام کا بنیادی ماخذ ہیں. اب ہوا یہ کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد فتنہ کھڑا ہوا اور کچھ افراد اپنی خواہشات کی پیروی چاہتے تھے اور اسی بنیاد پر اسلام کے اندر اپنا اثر و رسوخ چاہتے تھے, جن میں ایک بڑی تعداد تھی کہ جو حقیقت کے اعتبار سے وہ مسلمان بھی نہیں تھے اور انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا. تو انہوں نے یہ انداز شروع کیا کہ مختلف افراد کے بارے میں انہوں نے احادیث کو گھڑنا شروع کیا کہ فلاں کی یہ فضیلت, فلاں کی یہ فضیلت, فلاں کی یہ فضیلت, حالانکہ ایسی کوئی فضیلت ان کے بارے میں موجود نہیں تھی اور ان اس کے برعکس بالکل صحیح روایتوں سے ان کی فضیلتیں ثابت تھیں. جیسے مثال کے طور پر مولائے کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اہل بیت اطہار, ان کی جو فضیلتیں ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں, احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں, کسی موضوع من گھڑت روایت کی ان کی فضیلت کے لیے کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے کوئی 300,000 کے قریب حدیثیں گھڑی گئی کہ ان کی فضیلتیں بیان کی جائیں, حالانکہ یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں کہ جو ان چیزوں سے بالکل پاکیزہ ہیں, ان کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, مبرہ ہیں اس سے. اس کے برعکس بعض ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اس کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس طرح کی روایتیں بیان کرنا شروع کر دیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں فرمائی تھی. تو علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ دونوں طرح کی ہستیاں ان لوگوں سے پاک ہیں اور ان لوگوں کی ان کو کوئی حاجت نہیں ہے. تو اس زمانے سے یہ حدیثوں کا گھڑا جانا شروع ہوا, لیکن اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون, کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی ہے, اسی طرح قرآن پاک کی جو تشریح اور توضیح کرنے والی احادیث طیبہ ہیں, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں, چونکہ وہ قرآن کی تشریح بھی کرتے ہیں, قرآن کی توضیح بھی کرتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمائے وہ اللہ کے حکم سے ہی ارشاد فرماتے ہیں. تو جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اپنی ذات کے لیے لیا ہے, تو اسی طرح اللہ پاک نے ایسے افراد اس امت کے اندر پیدا فرمائے کہ جو ہمیشہ ایسی روایتوں کی نشاندہی کرتے رہے کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد ہی نہیں فرمائی تھی, انہوں نے اپنی طرف سے وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب منسوب کی تو اللہ پاک نے ایسے افراد کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے ایک ایک روایت کے بارے میں نشاندہی کر دی کہ یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بات کوئی ارشاد نہیں فرمائی ہے.
ماشاءاللہ, بہت اچھے طریقے سے وضاحت بھی آپ نے فرما دی ہے. کچھ کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی,
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم گندم کی بوری جب لے کے جاتے ہیں آٹا پسوانے کے لیے تو عام طور پہ ہم آٹے کی چکی والوں کو اس کی اجرت آٹے میں سے ہی ادا کر دیتے ہیں, تو کیا اس طرح آٹے سے اجرت ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر یہ جائز نہیں ہے تو کیا آٹے سے اجرت ادا کرنے کی کوئی جائز صورت ہے تو وہ بتا دیں. ہمارے ہاں یہاں عرف میں اس آٹے میں سے جو اجرت ادا کرتے ہیں اسے کنترا کہتے ہیں, تو اس بارے میں ذرا شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
ٹھیک ہے, چکی پہ جاتے ہیں اور مختلف صرف آٹے کا نہیں کئی اور بھی اس طرح کے چیزوں میں یہ شامل ہو چکا ہے، اس کو بھی شامل رکھتے ہیں. مزید کون
سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دن بھر میں کتنی مرتبہ سر پہ کنگھی کرتے اور داڑھی مبارک کنگھی کرتے تھے؟
ٹھیک ہے، دن بھر میں کنگھی وغیرہ کرنے کے حوالے سے. جی مزید.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو بچے ہوں اگر تو بچوں پر زیادہ حق ماں کا ہوتا ہے یا باپ کا؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
ٹھیک ہے، کافی تفصیلی جواب ہے اس کا اور عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلا یہ جو آج کل کیا برسوں سے یہ سلسلہ ہے کہ آٹا اگر گندم پسوانے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ان سے باقاعدہ اسی گندم سے ہی جو آٹا بنایا ہے اسی کی اجرت طے ہوتی ہے. کیا کہیں گے، یہ اس طرح کے ہیں. اور یہ صرف اس میں نہیں ہے لیکن کئی چیزوں میں، گندم کی کٹائی پسائی میں اور بھی یہ تھریشر چلانے کے حوالے سے یہ چیزیں لوگوں میں ہیں.
جی تو دیکھیں، یہ تو واضح طور پر حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو ہماری اصطلاح کے اندر قفیز طحان کہا جاتا ہے. تو یوں اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ پہلے سے اس کو مقرر کر لیا جائے کہ آپ یہ آٹا پیس دیں اور اس میں سے میں آپ کو اتنی اجرت آپ کو دے دوں گا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اجرت طے کسی اور چیز کے ذریعے کی تھی، رقم کے ذریعے طے کی تھی اور پھر اتنی ہی رقم کا آٹا اس کے بدلے اسے دے دیا، تو ایسا کرنا درست ہو جائے گا. یعنی طے یہ کر لے کہ پہلے مثال کے طور پر 10 کلو گندم بسوائی ہے تو اس پر یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو اس میں سے 1 کلو آٹا دیں گے، بلکہ مثال کے طور پر 100 روپیہ یا 50 روپیہ انہوں نے اجرت مقرر کر لی. پھر اس کے بعد جب اجرت دینے کا موقع آیا تو بجائے 50 روپے کے 1 کلو آٹا انہوں نے جو 50 روپے کا ملتا ہے وہ دے دیا، اس طرح کرنا جائز ہو جائے گا. باقی یہ طے کرنا پہلے سے کہ بھائی اس میں سے ہم آپ کو 1 کلو آٹا اجرت کے طور پہ دیں گے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے.
صحیح، ٹھیک ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے کے حوالے سے آپ کے کیا طریقہ کار؟
دیکھیے، کنگھی کرنے کے حوالے سے مختلف روایتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لے کے جاتے لوگوں کے پاس تو مٹکے میں جو پانی وغیرہ ہوتا تھا اس میں عکس دیکھ کر اپنے مبارک بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے. یہاں اصل میں یوں ہے مرد کے حوالے سے بالخصوص کہ بار بار کنگھی کرنے سے اسے منع کیا گیا.
اچھا،
اب اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے سے ان بالوں کا اکرام کرتا، یعنی ان کو سنوار کے رکھتا، کنگھی کر کے رکھتا. تو دونوں میں تطبیق دیتے ہوئے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ بندہ جناتی صورت بنا کے بیٹھا ہو، یعنی بال اس کے الجھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ لڑکیوں کی طرح سارا دن جو ہے وہ کنگھی چوٹی کرتا پھرے کہ جب دیکھو کنگھا کر رہا ہے، جب دیکھو کنگھا کر رہا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بندہ ستھرا رہے، صاف رہے، صبر کر رہے، اور لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ میک اپ کے اوپر آ جائے یا اس کی ساری توجہ اپنے آپ کو بنانے سوال کے اوپر ہو، زیب و زینت پر ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. سوال اگلا ہے، اور کئی گھرانوں میں اس طرح کے جب معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایشو اٹھتے ہیں. طلاق کا ایک معاملہ جب ہوتا ہے اور بالخصوص جب اولادیں بھی ہوتی ہیں تو اب والد بھی تقاضا کر رہا ہوتا ہے اور ان بچوں کی ماں بھی رکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں. یہ پوچھنے کے شرعی طور پر کس کا مین حق بنتا ہے؟
دیکھیں، رکھنا ایک جدا گانا چیز ہے، پرورش یہ جدا گانا چیز ہے، اور خرچہ ایک جدا گانا چیز ہے.
صحیح.
جو خرچہ ہے وہ تو بہر صورت باپ کے اوپر ہے، یہاں تک کہ لڑکی جو ہے وہ اپنی اس کی شادی وغیرہ ہو جائے اور لڑکا کمانے کے لائق ہو جائے، کمانا شروع کر دے، تو اب یہ خرچہ باپ کے اوپر سے ہٹتا ہے، ورنہ خرچہ باپ ہی نے اٹھانا ہوتا ہے.
اور بچی کسی کے
دونوں میں سے کسی کے پاس بھی ہو. جہاں تک رہا پرورش کرنے کا معاملہ، تو لڑکا جب تک 7 سال کا نہ ہو جائے اس وقت تک یہ ماں کے پاس رہے گا، ماں اس کی پرورش کرے گی. اور 7 سال کا ہونے کے بعد باپ کو اختیار ہے کہ اس سے لینا چاہے تو لے سکتا ہے. اسی طرح لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے تو 9 سال تک تو ماں اس کی پرورش کرے گی، اسے حق حاصل ہے. اور 9 سال کی جب ہو گئی تو پھر اس کے بعد باپ کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس سے لے سکتا ہے. اچھا، دونوں صورتوں میں بعض اور صورتیں بھی ہیں کہ بچے کے غیر محرم سے شادی کرنے کی بنیاد پر بھی باپ لے سکتا ہے,
یعنی پرورش کا حق
ساقط ہو جاتا ہے بعض صورتوں کے اندر, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ رہنمائی لینا پڑے گی دارالافتاء سے کہ کہاں ہوتا ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے, جو بنیادی اعتبار سے پرابلم کھڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اول تو اصل میں جب اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو ہو تو گیا, اب بہت دفعہ یعنی اکثر طور پہ پچھتاوا ہی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, بالخصوص بچوں کے حوالے سے پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اب یہاں پر بعض جو ہوتے ہیں وہ آپس میں پھر نفرت کی ایسی دیوار کھڑی ہوتی ہے کہ بچوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتے,
صحیح,
بلکہ بعض اوقات طلاق تو دور کی بات ہے, لڑائی بھی آپس میں ہو جائے اور بچے ماں کے پاس ہیں مثال کے طور پر یہ باپ کے پاس ہیں, تو صورتحال ایسی کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو بچوں سے ملنے نہیں دیتے. یہ شرعاً جائز نہیں ہے, باپ اور ماں یہ بچوں سے بالکل مل سکتے ہیں, چاہے کسی کے پاس بھی پرورش کا حق ہو, کوئی بھی پرورش کر رہا ہو, باپ جب باپ بھی چاہے گا تو بچوں سے ملے گا, ماں بھی چاہے گی تو بچوں سے ملے گی, اسے روکا نہیں جا سکتا.
ٹھیک ہے, یعنی طلاق ہونے کی صورت میں ان کی آپس میں تو جدائی ہو گئی, آپس میں تو ان کا پردہ رہے گا نا, پھر وہ کچھ ایسا انتظام کرنا ہوگا جو ملاقات کریں گے یا کیا ہے,
وہ اپنے اپنے اعتبار سے کریں گے, چاہے تو باپ اپنے گھر لے جائے بچوں کو, ماں اپنے گھر لے جائے ملنے کے لیے,
صحیح,
یا اگر پردے کی کوئی صورت ہوتی ہے ایک دوسرے کے گھر پر ملاقات کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کے گھر پہ ملتے ہیں تو یعنی بچوں کے ساتھ بچوں سے ملتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں.
صحیح ہے, پیسوں کا آپ نے کہا کہ خرچہ باپ پر رہے گا, اس کی بھی کوئی متعین قیمت ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ بڑا کہتے ہیں, یعنی لڑکی والے اپنا خرچہ بتا رہے ہوتے ہیں, لڑکے والا کہتا ہے میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کا سمپل یہ ہے کہ بچہ اگر اس کے اپنے پاس ہوتا تو اس کا خرچہ کیا ہوتا, اس کی جو ضروری چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ,
ٹھیک ہے,
تو یہ خرچہ کتنا ہوتا اس کے پاس اگر یہ بچہ ہوتا, وہ 2000 ہوتا ماہانہ, 3000 ہوتا, 5000 ہوتا, 10000 ہوتا, تو جتنا بھی خرچہ اس کے اپنے پاس تھا اتنا ہی خرچہ جو ہے وہ اس نے دوسرے کے پاس موجود ہے تو دینا ہے.
کچھ میسج بھی ہیں, ایک میسج ہے کہتے ہیں کہ اگر کہیں سے اذان آ رہی ہو, اذان کی آواز بھی آ رہی ہو لیکن اذان درست نہیں پڑھ رہا, وہ سامنے والا شخص اس کے مخارج درست نہیں ہے, کلمات کی درست ادائیگی نہیں ہوتی, تو اب ایسی اذان میں بھی ہم جواب دیں گے, کیا کریں گے؟
اگر واقعی ایسا ہے کہ الفاظ ہی تبدیل ہو جاتے ہیں پورے پورے تو پھر تو وہ اذان ہی نہ رہی نا.
اللہ اکبر,
یعنی جب اس نے الفاظ ہی ایسے تبدیل کر دیے کہ الفاظ وہ رہی نہ, شین کو سین پڑھنا شروع کر دیا اس نے, ہا کو ہا پڑھنا شروع کر دیا یا ہا کو ہا پڑھنا شروع کر دیا, تو اگر اس نے الفاظ ہی تبدیل کر ڈالے تو پھر تو اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کیا جائے گا اذان دینے کے لیے, اس کا تو اذان دینا ہی درست نہیں, وہ اذان ہی نہیں ہوگی تو اس کا جواب کہاں سے ہوگا.
ٹھیک ہے, ایک میسج یہ کہنے کہ صفا مروہ میں مرد تو دوڑتے ہیں صحیح کرتے ہوئے, اسلامی میں نے کچھ زیادہ تیز چلیں یا یہ نارمل اپنی چال چلیں؟ نے سوال کیا ہے, اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان فرمائے اور حاضریاں عطا فرمائے.
آمین آمین.